أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قصہ کوتا کر دے ورنہ درد سر بے سیار بود. ایک ہفتہ ہو گیا بس آج فاتحہ پڑھنا ہے. قرآن کریم کے علوم 6 قسم کے ہیں. پہلی توحید ہے, دوسری رسالت ہے, تیسرے احکام ہے, اور چوتھی قیامت ہے, اور پانچواں موافقین ہے, اور چھٹا مخالفین ہے. توحید, رسالت, احکام, قیامت, ذکر الموافق اور ذکر المخالف, یہ 6 مضامین قرآن کریم میں مفصل بیان ہوتے ہیں. سورۃ فاتحہ میں وہ 6 کے 6 مضامین ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, یہ توحید ہے, اور اللہ کی رحمت اور عنایت کا مظہر نبوت ہے تو رسالت ہے. مالک یوم الدین قیامت ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین عبادت ہے یعنی احکام, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم موافقین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مخالفین. 6 کے 6 مضامین آ گئے. دوسری توجیہ کے مطابق قرآن کریم میں بنیادی طور پر 4 مسائل کا تفصیلاً بیان ہے. پہلا مسئلہ ہے اللہ تعالی کا خالق ہونا, کہ سب کچھ اللہ نے پیدا فرمایا ہے. دوسرا مسئلہ ہے اللہ تعالی کا رب ہونا, کہ صرف پیدا نہیں کیا ہے پالتا بھی وہی ہے. تیسرا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کا متصرف ہونا, کہ تخت سلطنت پر وہ اکیلے متمکن ہے اور ہر چیز میں اثر اور برکت ڈالتا ہے. چوتھا مسئلہ ہے قیامت کا وقوع, وقوع القیامہ, کہ قیامت آ کے رہے گی. ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا. 4 مسئلے ہو گئے. پہلا مسئلہ خالقیت کا, دوسرا مسئلہ ربوبیت کا, تیسرا مسئلہ مالکیت کا, اور چوتھا مسئلہ وقوع قیامت. پہلے مسئلے کے زیادہ شؤون اور تفصیلات, وہ بقرہ سے لے کر مائدہ تک ہے. اس میں بیشتر ان چیزوں کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا فرمایا. خلقکم والذین من قبلکم انی جاعل فی الارض خلیفہ. ملائک پیدا ہوئے, جنات پیدا کیے گئے, ابلیس پیدا ہوا, جنت پیدا کی گئی, دوزخ, بنی اسرائیل, انبیاء, مرسلین, اولیاء, مومنین, کافرین. اور دوسرا مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ نے صرف پیدا نہیں کیا پال بھی رہے ہیں، وہ رب ہے. سورۃ انعام سے لے کر کے آخر اسراء تک ہے، اس میں بیشتر تفصیلات ربوبیت کی ہے، گو اور مسائل بھی ہوں گے. مائدہ تک تو خالقیت ہے نا، تو مائدہ کے بعد سورۃ انعام ہے نا، انعام سے لے کر آخر اسراء تک اللہ تعالی کی ربوبیت کا بیان ہے. تو سورۃ کہف سے لے کر کے آخر احزاب تک اللہ ہی متصرف ہے، ہر چیز میں اثر اور برکت ڈالنے والا ہے، جس کا عنوان اس طرح رکھیں گے کہ سلطنت الوہیت پر وہ اکیلے متمکن ہیں. اور فاطر و سبا سے لے کر آخر قرآن تک، اور مسائل کے علاوہ اہم میں مسئلہ وقوع قیامت ہے، تمام مضامین تقریباً قیامت کے لیے مشیر ہے. یہ چار مسئلے ہوئے اور ہر مسئلے کا آغاز الحمد سے، خالقیت فاتحہ سے شروع ہے آخر مائدہ تک، اور ربوبیت انعام سے شروع ہے، وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہے آخر اسراء تک، اور ہر چیز میں اثر اور برکت ڈالنے والا صرف اللہ ہے، یعنی سلطنت الوہیت پر وہ اکیلے متمکن ہے. سورة کاف، الحمد للہ الذي انزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه. آخر احزاب تک، اور فاطر و سبا دونوں الحمد سے شروع ہے. یہ چار مسئلے جس طرح پورے قرآن میں مفصل بیان ہوئے، فاتحہ میں بھی موجود ہیں. الحمدللہ میں خالقیت ہے، رب العالمین میں ربوبیت ہے، الرحمن الرحیم میں تمکین ہے بسلطنت الالوہیہ، اور مالک یوم الدین قیامت ہے. سورۃ فاتحہ کی شان نزول در منصور میں حضرت عمر ابن شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بعض نے عمر ابن شرجیل بھی کہا ہے انہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ میں جب تنہائی میں ہوتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی پکارتا ہے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ورقہ ابن نوفل ابن العم کے پاس لے کے گئی، جو آسمانی کتب کا عالم تھا. اس نے جب بات سنی تو کہا کہ آپ جب آواز سنیں پیچھے سے تو آگے جائے نہیں، ٹھہرے. ایک دن جب حضرت ٹھہرے تو حضرت جبریل آئے اور انہوں نے پوری سورۃ فاتحہ پڑھ کر سنائی. فاتحہ کے تقریباً 47 نام ہیں، اور کثرت الاسامی کثرت مقامات پر دلالت ہے. الفاتحہ، الوافیہ، الشافیہ، الکافیہ، سورۃ الصلاۃ، سورۃ الدعاء، الناجیہ، المنجیہ، سورۃ التساؤل، اور شفا، کفایہ، بے شمار نام ہے اس کے، 47 تک اسامی کل پہنچے، اور ہر نام ایک معجزہ دکھاتا ہے. فاتحہ اس لیے کہلاتی ہے کہ منہا یفتح کتاب اللہ، بل بہا یفتح کل خیر. صحیح قول یہ ہے کہ سورت فاتحہ مکیہ ہے اور نزول نمبر 5 ہے اور ترتیب میں موجودہ فرشی جو مطابق عرشی ہے پہلی سورت ہے اور نزول وحی میں 5ویں نمبر پہ ہے. پہلے اقرا بسم پھر قلم پھر مدثر پھر مزمل پھر مدثر اور پھر سورت فاتحہ. قرآن کریم کے آداب میں سے ہیں کہ اس کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم سورۃ نحل میں ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن کریم پڑھنے لگتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. بعض قراءات میں استعیذ باللہ اور بعض خطبہ خطبوں میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللعین فلان فلان فلان. لفظ رجیم کافی ہے. علماء صرف ایک بات نوٹ کر لے بس تاکہ یاد رہے. ابن الجزری کی بڑی کتاب ہے النشر فی القراءات العشر، دو جلدوں میں ہے ہمارے مکتبہ میں، النشر فی القراءات العشر. اس میں تعوذ کے باب میں ابن الجزری کہتے ہیں کہ ہمارے استاذ نے ہمیں تمام قراءات سمجھا کر کہا کہ پڑھنا سوائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اور کوئی کلمہ نہیں، پڑھو گے جب بھی تو یہی پڑھنا ہو. اعوذ آز یعوذ سے ہے اور یہ پناہ لینے کے معنی میں ہے. اوست برب الکعبہ. ایک آز یعوذ ہے اور ایک لاز یلوذ ہے. حدیث میں ہے ثم لاز بشجرت جس سے والعیاذ باللہ ہے. کہتے اعوذ وہاں ذکر ہوتا ہے جہاں امید ہو اور الوذ وہاں ذکر ہوتا ہے جہاں خوف ہو. شاعر نے کہا ہے یا من اعوذ بہ فیما اؤمله ومن الوذ بہ مما احاذره. چونکہ یہاں اللہ تعالی کے ساتھ استعاذہ ہے اور امید قوی ہے اللہ سے قبولیت اور محبوبیت کی. یا من اعوذ بہ فیما اؤمله ومن الوذ بہ مما احاذره. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عوستو اس سے متکلم ہے اعوذ نعوذ حالن اور استقبالن خوف و خطر ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے. خطرے بہت زیادہ ہیں. ایک چونٹی کپڑوں میں چڑھ جاتی ہے تو جب تک نکلے نہیں آدمی بیٹھ نہیں سکتا. اتنا سا بچو اور سانپ ہوتا ہے اس سے انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے. دنیا کے اندر خطرات بے حساب ہیں لیکن ان سب کا تعلق اس جسم اور جسمانیت سے. ایک خطرہ ایسا ہے کہ جس سے تین خطرے پیدا ہوتے ہیں، ایمان کا، عمل کا اور عاقبت کا. ایمان، عمل اور عاقبت، تین چیزیں خطرے میں پڑتی ہیں شیطان سے. اس لیے تمام بلیات و آفات، آہات و آفات سے ہٹ کر صرف شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے. پناہ دینے والا بادشاہ بھی ہے لیکن مر جاتا ہے وہ. بادشاہ کی ماں مری ہے اس کو کیوں نہیں بچایا, بادشاہ کی بیوی مری اس کو کیوں نہیں بچایا, بادشاہ خود مرے گا کیوں نہیں بچتا. تو وہ اعاضہ عارضی ہے. ماں باپ بھی بچاتے ہیں بچے کو, ہر طرح قربانی دیتے ہیں, مگر ان کی گود میں بچہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے. ماں سر پہ بیٹھی رہتی ہے, دباتی ہے اپنے بہترین شہزادے کو, لیکن وہ روح دے دیتا ہے. تو ماں باپ کا بچانا بھی بہت عارضی ہے. دوست بھی دوست کو بچاتا ہے, ایک مخلوق بھی دوسری مخلوق کو کسی درجے میں کام آتی ہے, لیکن ایسی تکلیف آ جاتی ہے کہ وہ خود بھاگ جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے, وہ کہہ دیتا ہے کہ اب میرے بس کی بات نہیں ہے. تو کمزور کے ساتھ استعاذہ کمزوری ہے, اور قوی کے ساتھ اعاذہ یہ قوت پیدا کر دی ہے. اور قوی صرف اللہ ہے, ان القوت للہ جميعا, جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو اعوذ باللہ, با استعانت کے لیے ہے, یعنی استعین باللہ. اللہ تعالی کے بہت سارے نام ہیں, لیکن اللہ کے نام سے کوئی بڑا نام نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا گیا تھا کہ مل اسم الاعظم, اسم اعظم کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا, ان تقول اللہ ولیس فی قلبک غیر اللہ, اللہ کہو لیکن دل خالی کر کے کہو. متکلمین کہتے ہیں کہ اللہ کے معنی ہیں هو علم لذات واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمالیہ والنعوتیہ. بعض مشائخ قرآن واجب الوجود کو نہیں سمجھتے تھے, اس لیے اعتراض کر دیتے. لفظ واجب الوجود نہ سمجھنا باعث اعتراض کا ہے. واجب الوجود کے معنی ہیں جس کا وجود یقینی ہے, اور جس کے نفی اور عدم کے قرائن و ذرائع سب ڈس میں سے, اس کو واجب الوجود. وہ تھوڑا منطقی واجب الوجود مراد ہے کہ آپ اس پہ خامخواہ بر بزن ہو رہے ہیں. علم کلام کے حضرات نے جو تعریف کی ہے وہ اس طرح ہوا, علم لفظ اللہ متعین نام ہے لذات واجب الوجود, ایک ایسی ہستی کی جس کا ہستی ہونا مسلمہ ہے. المستجمع لجميع صفات الکمالیہ, تمام کمالات اس میں جمع ہیں, وصفات النعوتیہ اور خیر و برکت کی جتنے خزانے ہیں وہ سب اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں. ویسے آپ نے مقامات میں سب کتابوں میں پڑھا ہے کہ الہ سے ہے یا الہ سے ہے, سب باتیں یہ مشتق ہے یا جامد ہے. مشہور یہ ہے کہ سیبوے نے جو کتاب لکھی ہے الکتاب کے نام سے نحوا میں, تو اس سیبوے نے اس پر سٹینڈ لیا تھا اور زور لگایا تھا کہ جس طرح اللہ خود لم یلد ولم یولد ہے, اللہ تعالی کا نام جو ہے لفظ اللہ یہ بھی کسی کا مشتق نہیں ہے, نہ اس کا کوئی مصدر ہے, یعنی اس میں جامد ہے. اور اس سے ان کی مغفرت ہو گئی ہے سیبوے کی. سوال یہ ہے کہ سیبوے تو بعد کا آدمی ہے, ٹھیک ہے انہوں نے بھی یہ فرما دیا, بہت اچھا کیا. تفسیر زاہدی 519 ہجری میں لکھی گئی, موجودہ دنیا کے اندر جو تفاسیر ہے اس سے قدیم ہمیں معلوم نہیں ہے. اور اس کے دوسرے صفحے پر ہے کہ لفظ اللہ اس میں جامد است, وہی قول امام محمد ابن الحسن الشیبانی است. لفظ اللہ اس میں جامد است, وہی قول امام محمد ابن الحسن الشیبانی است. یہ دیکھ کر کے میں نے یہ نسخہ 60,000 کا خریدا تھا, کام کی کتاب ہے, بس یہ ایک قول کافی ہے. امام محمد نے فرمایا تھا کہ لفظ اللہ تو جامد ہے. بہت ممکن ہے کہ سیبوے نے کسائی سے حاصل کیا ہو, کیوں کسائی پہلے ہیں اور بڑے ہیں, اور کسائی امام محمد کے بھانجے ہیں,
بہن کا لڑکا ہے، عمروں میں قریب قریب ہے، ماموں اور بھانجا کبھی کبھی نزدیک نزدیک ہو جائے.
اس قصائی کے بارے مشہور ہے کہ یہ نحوہ پڑھتا تھا اور فقہ نہیں پڑھتا تھا، نحوے کا امام ہے. تو امام محمد نے ان سے کہا کہ تم نحوہ پڑھتے ہو فقہ نہیں پڑھتے ہو. کب آدمی جب نحوے میں ماہر ہو جاتا ہے فقہ خود بخود آ جاتی ہے. خود بخود آ جاتی ہے؟ کہا بالکل آ جاتی ہے. کہا اچھا امتحان لوں؟ کہا لے. تو امام محمد نے ان سے سب سے مشکل مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی سے نماز میں واجب ترک ہو گیا اور اس نے سجدہ سہو کر لیا لیکن سلام پھیرنے سے پہلے ثم سہا ثانیاً پھر بھول گیا، ایسجد لسہوہ ثانیاً ام لا، دوبارہ سجدہ سہو کرے گا یا نہیں؟ تو قصائی نے کہا کہ لا. بالکل صحیح جواب ہے. تو امام محمد نے پوچھا میں نے اینا خستہ یہ نحوے کے کس قاعدے سے لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ المصغر لا يصغر ثانیا. یا خدا، نحوے میں ہے کہ مصغر ایک، اس میں تصغیر ایک دفعہ بنتا ہے، رجل سے رجیل بنتا ہے، رجیل سے پھر ارجیل تھوڑا بنے گا، جاریہ سے جویریہ ہے، جویریہ سے اجویریہ نہیں بنے گی. فرمایا المصغر لا يصغر ثانیا، اس میں تصغیر ایک دفعہ بنتا ہے، دوبارہ نہیں بن سکتا ہے. تو امام محمد نے فرمایا کہ آفرید، اللہ نے آپ کو نحوے میں کمال دیا ہے اور واقعی آپ نحوے کے ذریعے فقہ حل کر سکتے ہیں. جب ماموں ایسا ہو تو بھانجا ایسا ہی ہوگا. جب ماموں نے 6 دن میں پورا قرآن یاد کیا ہے اور امام ابو حنیفہ کے درس میں فائق اور لائق ابو یوسف کے ٹکر کے آدمی تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیبوے نے یا نفتوے نے یا بابوے نے یا خالوے نے جنہوں نے بھی لیا ہے بعد میں، ان سب نے اصل میں قصائی سے لیا ہے اور قصائی شاگرد ہے امام محمد کا، بانجا بھی ہے شاگرد بھی ہے. کہ لفظ اللہ جامد ہے اور یہ کسی سے مشتق نہیں ہے، اس کے مصدر کی ضرورت نہیں ہے، نہ آگے اس سے اور اسامی بن سکتے. اور بعضوں نے الحا لہو اور الا یا لہو مانے حیران ہونا اور عبادت کرنے کے لیے آئے، جیسے تم نے پڑھ لیا اور پھاڑ پھوڑ کے پھینک دیا. مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے اکابر علماء اور اولیاء میں سے تھے. وہ طالب علموں کو درس دے رہے تھے، کہتے منطق کی کوئی کتاب پڑھا رہے تھے، تو ایک ہندو آیا، اس نے کہا مولوی جی مجھے خدا سمجھاؤ، اللہ کون ہوتا ہے، کیا چیز ہے اللہ؟ ایک ہندو آئے. تو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی تھی لیکن بہت کام کی ہوتی تھی، اس کی پوری شرح لوگ لکھتے تھے بس. تو اس نے اس کو دیکھتے ہی کہا کہ من موہن، من موہن. اس نے کہا واہ بھائی واہ، باہر چلا گیا، تھوڑی دیر بعد پھر آ کے مسلمان ہو گیا. من موہن کا معنی ہے دل لینے والا، یعنی وہ جس کا تسلط تیرے دل پر ہے. دل تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے. اب ہم بیٹھے ہیں درس دے رہے ہیں، 10 منٹ بعد 5 منٹ بعد پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ علماء کو سرکاری زکات کے خلاف سمجھا رہے تھے، مسائل حدیثاً فقہاً انبار لگا رہے تھے اور اچانک ایسا لگا جیسے مفتی صاحب کچھ تھوکنا چاہتے ہیں. پیچھے گئے اور دیکھا تو فوت ہو. دل تو ایک لوتڑا ہے خون کا، آنسو میں کہیں بہا ہوگا. دل کا کیا کہنا ہے یہ دیوانہ، اس کے کوچے میں پھر لٹایا گیا. تو من موہن مطلب ان کا یہ تھا کہ جس کا تسلط اور جس کی قدرت دل پر ہے. دل پر قدرت کسی کی بھی نہیں ہے، خود اپنے دل پر ہمیں قدرت نہیں ہے، کسی اور کو کیا ہوگی، لیکن ایک ذات ہے اور وہ ہے اللہ رب العالمین. تو انہوں نے مولانا نے اس لیے فرمایا کہ من موہن، من موہن. من الشیطان الرجیم، شیطان یہ صفت ہے بعد میں جا کے علم بن چکی ہے. حقیقت میں شیطانہ کے معنی آتے ہیں بعودا، اور شیطانہ کے معنی آتے ہیں اختا، جو قصدن غلطی کرے نا ویسے شیطان جڑ شئے ہوئے. اور یہ ایک مخلوق کا نام رکھا گیا ہے جو حقیقتاً جنی ہے. کان من الجن ففسق عن امر ربه، تھا تو جنی لیکن بہت زیادہ نافرمان ہو گیا. پہلے سے اس کا نام کیا ہے، اس میں 128 کے قریب اقوال ہیں. ضرورت کیا ہے شیطان کے نام معلوم کرنے کی؟ جب ملائک میں گھس گیا تو اپنا نام رکھا عزازیل، بروزن جبرائیل، جیسے لوگ اپنے نام کے ساتھ فلان ترکی، فلان بخاری، فلان ٹروتو. نہ شیطان نے چل دگڑا ہے زان تو منوم کی دیکھ پڑا دروغا تو حیران شی دس ہوئی ہے یہ رضان آنا اوری سویلے نشم ہو. چلو پھر آگے بتائیں گے، بھی تو سب نئے نئے ہیں، ابتدا میں ذرا احتیاط کرنی پڑتی. اور اس کی ایک مثال مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، بھائی اپنا نسب صحیح رکھو بس، دوسروں کے نسب کو کیوں ادھر ادھر کرتے ہو؟ خواہ حدیث میں ہے جو نسب بدلے اور اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کر لے، فعلیہ لعنت اللہ المتتابعات، اس پر نہ ختم ہونے والی لعنت ہو. اور بخاری مغازی فی غریب المحل میں آ چکا ہے کہ آپ کی خدمت میں بتایا گیا ایک شخص نے کہ میں فلاں کا باپ ہوں، زندہ موجود ہوں، اور وہ اپنے سسر کو بیوی کے باپ کو باپ کہتا ہے، مجھے نہیں کہتا ہے. تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ چلو جاؤ اور گردن کاٹ کے لاؤ، چلو اور اس کی گردن کاٹ کے لاؤ. مختلط النسب، یہ کام سب سے پہلے شیطان نے کیا ہے. وہ جب ملائک میں گھس گیا تو اپنا نام رکھا عزازیل. بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام جان ہے، جان، والجان نہ خلقنا ہو. صاحب مدارک کی یہ رائے ہے لیکن یہ بوجوہ کمزور ہے، ہے رائے رہی ہے. بعضوں نے کہا جیسے آدم کا ایک نام ابو البشر ہے تو اس کا نام ابو الجان ہے، لیکن آیت کہہ رہی کہ کان من الجن، تو پتہ چلا کہ یہ مبدا نہیں ہے بلکہ یہ فرد ہے بعد میں. جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ملائک کو سجدے کا کہا تو اس وقت جتنی موجود مخلوقات تھی ان سب سے کہا گیا تھا، ذکر اہم ہوا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ورنہ تمام موجودات کو حکم دیا. تو ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا جانا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس وقت سے پھر یہ شیطان کہلایا. اور چونکہ یہ اللہ تعالی کی رحمتوں سے مایوس ہو گیا تو ابلیس کہلایا. ابلس یبلسو کے معنی ہے تھے ایسا یا ایسو، ابلیس مایوس ان رحمتی تعالی. وہی نا امید ہو شیطان دے، اور شیطان زکا بے ایمان دے. ابلیس نہیں فرمایا کیونکہ وہ تو اس کا ایک انجام ہے. شیطان کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا کیونکہ شیطان میں اجتناب کا مادہ ہے کہ جو بھی سنے گا وہ اس سے بچے گا. جب آپ کہیں سانپ ہے تو فوراً آدمی بچ جائے گا، پاؤں ہٹائے گا. اس کی رزالت اور خصاصت کو واضح کرنے کے لیے فرمایا جب بھی قبح کا مقام ہوگا، ان الشیاطین لیوہون الی اولیائہم، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. وَإِمَّا يَنزَغَنْ شَيْطَان، تو شیطان ہمیشہ قبح میں آئے گا، قبح میں. اور جب واقعات بیان ہوں گے تو پھر ابلیس کا ذکر ہوگا، إِلَّا ابلیس، کیونکہ واقعہ کے ساتھ عاقبت ضروری ہے کہ آخر کار وہ مایوس ہو گیا. اور ہم پر اس کا کیا اثر ہے؟ شیطنت کا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ وہ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے. شیطان نے جب اللہ تعالی کا حکم نہیں مانا اور حضرت آدم علیہ السلام کے آداب بجا نہیں لائے تو اللہ تعالی نے اسے دربار سے نکالا، رحمتوں سے دور کیا، نظر عنایت سے گرایا اور ارشاد فرمایا ان علیک اللعنہ، اور رجیم بھی فرمایا. رجیم مرجوم کے معنی میں ہے، جیسے جریح مجروح کے معنی میں ہے. الذی یرجم، الذی یرما بالاحجار، الذی یقذف بالکلمات والاسماء، ویقذفون من کل جانب، ہر طرف سے اس پر بارش ہو رہی ہے لعنت کی، کنکروں کی، سب و شتم کی، کلمات قبیحہ کی. جیسے زانی شادی شدہ کو جب سزا دی جاتی ہے تو اس کو رجم کرتے ہیں، رجم کرتے ہیں. رجم کا طریق یہ ہے کہ اس کو زمین میں ناف تک گاڑ لیتے ہیں اور پھر حاضرین کو کہا جاتا ہے کہ پتھر مارو، اور خاتون کو بٹھا کر کے سزا دی جاتی ہے، اس کو کھڑا نہیں کرتے. اس وقت بھی اس کے پردے کا لحاظ ہے. طالبان جب کسی کو سزا دیتے ہیں تو یا بندوق سے دیتے ہیں یا پھانسی کرتے ہیں، یہ دونوں غلط ہیں. میں نے ان کے قاضی القضات کو بھی کابل میں کہا تھا، اور مولانا شیر علی شاہ اور ان کے تمام ذمہ داروں کو کہا ہے کہ بھائی ان کو سمجھاؤ، السیف محاون للذنوب. اور امام ابو حنیفہ کا اس حدیث پر براہ راست عمل ہے کہ لا قود الا بالسیف، سزا ہمیشہ تلوار سے ہوگی. اور ائمہ کیا تو ہیں، امام صاحب کیا نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالی کے پاس شیطان مردود سے، نہ بخار سے، نہ نزلے سے، نہ دل کی بیماری سے، نہ کینسر سے، نہ فالج سے، نہ کسی اور عذر سے، لیکن وہ خطرہ جو ایمان و اعمال و انجام کا ہے وہ شیطان سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں. آپ اور ہم بھی کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی بھی فرماتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے تھے کہ اعوذ باللہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء بھی فرماتے تھے کہ اعوذ باللہ. اشارہ ہے کہ سب محتاج ہیں، اور غیر محتاج دوسروں کو بچانے والا وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو نہ زندہ نہ مردہ، نہ ولی نہ نبی، نہ پیرانی پیر نہ علی المرتضی، نہ محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کوئی اور نبی اور رسول، کوئی کسی درجے میں بھی بچانے والا نہیں. وہ تو خود فرماتے اعوذ باللہ، میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں اللہ تعالی کے ہاں، من الشیطان الرجیم. سب شیطان سے بچنا چاہتے ہیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک قرین سو ہے اور ایک قرین خیر ہے. وہ ساتھی برا یعنی شیطان یأمرہ بالفحشاء وینہاہ عن المعروف, گناہ سکھاتا ہے نیک کاموں سے روکتا ہے, اور وہ جو نیک ساتھی ہے فرشتہ یأمرہ بالمعروف وینہاہ عن الفحشاء. تو صحابہ نے پوچھا اوما کا یا رسول اللہ, حضرت آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ومائی الا ان اللہ اعاننی علیہ, وفی روایہ الا انہ اسلمنی, اللہ نے میری مدد فرمائی اس کے مقابلے میں, اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ مجھے مان چکا ہے. اور بعضوں نے کہا ہے کہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ کا شیطان بھی اس ایمان لایا ہے, تو پھر تو وہ شیطان نہیں رہا. لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ الا انہ اسلمنی کا ترجمہ کر لے, وہ مجھے مان چکا ہے, وہ میرے مقابلے میں شکست مان چکا ہے. بڑا شرپسند آدمی ہوتا ہے, لیکن جب آپ کی طاقت وہ مان لیتا ہے آپ کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرے گا, وہ ٹھیک ہو کے بیٹھ جائے گا. تو اولیاء اور انبیاء, اولین اور آخرین, احیاء اور اموات, سب اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت کے محتاج ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ظاہر بات ہے کہ یہ صرف کلمہ تبرک نہیں ہے بلکہ کلمہ تحقق ہے. اللہ ایک موجود ذات ہے جو پناہ دیتا ہے, شیطان ایک ضرر رساں مخلوق ہے جس سے بچنا ضروری ہے. تو اللہ تعالی کی پناہ میں آنا اور شیطان کے شر سے بچنا بڑے اور چھوٹے سب کے لیے ضروری ہے. تو معلوم ہوا کہ بڑا اور چھوٹا, اولین اور آخرین کوئی نہیں ہے جو کسی کے نفع اور ضرر کا مالک ہو. تو مبتدی نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو بھی دل سے نہیں پڑھا اور اس کو سمجھا نہیں ہے. بدعات اور شرک کی لعنت سے ایسی مہرے لگ جاتی ہے کہ وہ صحیح سمجھ بالکل ٹیڑی ہو جاتی ہے. میرے پاس ایک بدعتی آیا, مجھ سے کہا کہ معراج کا واقعہ سنایا آپ, معراج کا واقعہ. میں نے وہیں سے شروع کیا کہ ساتویں آسمان پر حضرت جبریل نے معذرت کی کہ میں آگے نہیں جا سکتا, حضرت اکیلے گئے. میں نے کہا وقت ضائع کرے گا تو میں یہیں سے شروع کروں جو اس کو چاہیے. اس نے کہا واہ بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے کہا خیریت, کیسے کیا سمجھ میں آیا؟ میں نے کہا اس سے دو باتیں سمجھ میں آ گئی, ایک تو یہ کہ جبریل نور ہے اور نور کمتر ہے, ساتویں آسمان سے اوپر نہیں جا سکتا, اور دوسرے یہ کہ حضرت بشر محض ہے اور بشر نور سے بلند ہے, جہاں نور معذرت کرتا ہے وہاں سے بشر کی رفتار تیز ہو جاتی ہے. کھیلنے کر لے. میں نے کہا آپ بتائے چلو آپ کیا سمجھ, کام تو کچھ اور سمجھ رہے ہیں. میں نے کہا وہ تو الٹے بانس بریلوی کو مشہور کہاوت ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ملائک سب کے سب حضرت جبریل کے زیر حکم ہیں, اور جبریل ساتویں آسمان کے اوپر, جیسے کہ بوستان میں شیخ سعدی نے کہا ہے وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ أَصْلٌ فِي الْعِلْمِ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الْعِلْمِ. آگے اس نے معذرت کر لی اور حضرت اکیلے گئے. تو کوئی فرشتہ ساتھ نہیں, نورانیوں کو اجازت نہیں آگے جانے کی, آگے تو بشر جائے گا. سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا. تو مجھے اندازہ سا ہو گیا کہ ان کا دماغ خراب ہے. حضرت علی کو مشکل کشا کہتے ہیں نہیں, وہ ان کا ایک خطیب تھا یہاں شفیع کاڑوی, تو وہ جب تقریر کرتا تھا تو اپنے پاس وہ جلاب کی گولی رکھتا تھا. جلاب کی گولی اس زمانے میں ایک چھوٹا ڈبا ہوتا تھا سرخ رنگ کا, اور اس میں پنی کے اندر ایک کیپسول اتنا بڑا ٹکی بند ہوتی تھی, اور اس وہ پنی سے نکال کے لوگ کھاتے تھے دو دو تین تین, تو پیٹ نرم ہو جاتا تھا. تو اس کو تقریر کے دوران جب یہ مسئلہ کرنا ہوتا کہ علی بھی مشکل کشا ہے پیرانی پیر بھی, تو وہ ڈبہ کھول کے اس کو نکالتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، تو لوگ کہتے تھے قبض کشا. کیا؟ تو پھر پوچھتے تھے اس کو دیوبندی بھی قبض کشا کہتے؟ جی سب لوگ دے. اچھا اتنی سی چوٹی گولی قبض کشا ہے اور اتنا بڑا علی جو ہے مشکل کشا نہیں ہے؟ کہ اتنی سی چھوٹی گولی یہ قبض کشا ہے اور اتنا بڑا پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور اتنے بڑے علی المرتضی وہ مشکل کشا نہیں ہے؟ یہ اباطیل اور حفوات. یہ کیپسول اس لیے جیب میں رکھتا تھا کہ دلیل نہیں تھی کوئی، قرآن و سنت. تو ایک طالب علم بنوری ٹاؤن کا کھڑا ہو گیا، اس زمانے مدرسہ عربیہ اسلامیہ نام تھا، وہ کھڑا ہو گیا بالکل قریب سے. اس نے کہا کون سی علی مراد ہے، آپ کس علی کو مشکل کشا کہتے ہیں؟ وہ کاڑوی نے کہا کہ علی تو علی ہے. اس نے کہا کہ نہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ تعالی کا نام بھی تو علی ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اس کو تو ہم مشکل کشا مان رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں، اب وہ علی. کہا کون سے علی؟ کہا جو کوفے کے اندر کٹ گئے تھے وہ علی مراد ہے، اور جن کی لاش نامعلوم ہے اور قبر کا پوری دنیا میں پتہ نہیں وہ علی مراد ہے. کہا وہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، کربلا میں بات تراد میں ان کے خاندان کے مارے گئے، ان کو نہیں بچا سکے تو ہم کیسے مشکل کشا کہیں؟ تو کہنے لگا پکڑو وہ ابھی آگے پکڑو، جلسہ خراب کر رہا ہے. ایک موحد بندہ بدتی و مشرک کے لیے بر وقت کافی ہوتا ہے، اس کا پورا علاج کر لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کے پاس شیطان مردود سے. اس کلمے کی تاثیرات اور برکات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے شیطان کے ہتھ کنڈے، اس کے وسوسے، اس کا حسد، اس کا جادو، اس کا سحر سب ٹوٹ جاتا ہے. من حمزہ و نفخہ و نفسہ، حدیث میں من حمزہ و نفخہ و نفسہ، حمزاتہ ہے حملاتہ، حملہ کرتا ہے باقاعدہ. نفخ تکبر غرور، انسان پھول جاتا ہے، یہ دیکھو نفخ. ونفسی، جیسے جادوگرنیاں جادو کرنے والے حرکتیں کرتے، سحر. تو اب سمجھو بات کو، اہل باطل کا حملہ، اہل باطل کا تکبر، وسوسہ اور سحر، یہ سب کے سب شیطان کی پیداوار ہے، یہ کام شیطان کا. اور آپ کا مقابلہ تین طریقے سے کریں گے، کوشش کریں گے کہ اگر آپ کمزور ہو کہ آپ پر حملہ کریں، کہیں ایسی غلطی نہ کرائیں کہ آپ میں وسوسہ پیدا ہو جائے کہ اتنے لوگ درگاہوں میں جا رہے ہیں سارے غلط ہیں، ایک ہمارے مولانا صاحب ٹھیک ہے. بس بابا یہ تو قرآن و سنت کے خلاف ہو رہا ہے، اس میں مولاناؤں کا کیا کام ہے؟ اور بہت ممکن ہے کہ وہ کسی سحر اور جادو کے ذریعے آپ کی زبان بندی کروائے، دل و دماغ معاوف کروائے. جادو اور سحر اہل باطل کا چلتا ہے، اہل حق کا نہیں. وجہ سمجھ گئے کہ یہ شیطانی علوم ہم نہیں کر سکتے، مولانا سلیم اللہ خان صاحب نہیں کر سکتے، مولانا تقی اور رفیع نہیں کر سکتے، اہل حق ہے وہ. یہ کام اکاڑوی اور امام باڑویوں کا ہے، جن کا نہ ایمان ہو اور نہ اعمال ہو، اور شیطان ان کا نانا جان ہو، وہ کریں گے. میں اپنے مقام پر سحر اور جادو کے پورے اصول بتاؤں گا انشاءاللہ، پورے قاعدے ذکر کروں گا. لیکن ابتداءً یہ یاد رکھو کہ من حمزہ و نفخہ و نفسہ، یہ تین طریقے سے آپ کا مقابلہ ہو. حدیث شریف میں ہے کہ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جاتا ہے تو شیطان کمزور ہو جاتا ہے. بالکل. اور جب پھر پڑھ لیا جاتا ہے تو پانی ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے. جب پھر پڑھ لیا جاتا ہے تو گرنے لگتا ہے. معلوم ہوا کہ کلمے میں اثر قائل سے بھی آتا ہے. یونس علیہ السلام نے ایک ہی مرتبہ ہی تو کہا ہوگا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لیکن اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. آپ اور ہم 125,000 مرتبہ پڑھتے ہیں, فائدہ ہو جاتا ہے. ایک نبی امتی سے کتنے درجات میں بلند ہے؟ کم از کم 125,000. امتی کا سب سے بہترین انسان گزشتہ امتوں میں اور اس امت میں ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امت انبیاء کی ہوئی اور ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک جو ہے, ان سب کو ملا کر افضل الانبیاء بعد الانبیاء ابو بکر الصدیق, ان سے افضل غیر نبی کوئی نہیں. لیکن ابو بکر صدیق سے ایک ایسا پیغمبر قیامت کے دن ان کے ساتھ ایک امتی بھی نہ ہو. صحیح مسلم میں ہے ایسے نبی بھی آئیں گے خالی ہاتھ, کچھ بھی نہیں, کسی نے بھی ایمان نہیں لایا. آئے ہائے, ان انبیاء نے کوئی کمی تو نہیں کی؟ نبی تو سب کامل ہوتے ہیں. نبی کے ساتھ صفات کمال کے, کامل العقل, کامل العلم, کامل الحیا. تین اس طرح لے لو, چار ادھر سے لے لو. عبادت, صباحت, شجاعت, سخاوت, سات ہو گئے صفات سبا. اس کو یاد کر لو اور پھر آپ شرح قائد کا حاشیہ لکھو, مزہ آئے گا. آپ خوشی ہوگی آپ کی کہ ہم بھی کسی درس میں بیٹھے ہیں. یہ سات صفات ہر نبی کے ہیں کمال کے, اس کے علاوہ معجزات انگنت ہیں. یہ سات تو ہے ہی ہے. ہر نبی کی عقل سب سے زیادہ, کامل العقل. ہر نبی کا علم کامل ہر اعتبار سے. ہر نبی کی حیا بہت کمال کی. کل عذرا جیسے کنواری لڑکی ایسے بہایا ہوتے, اللہ ہو. اور پھر عبادت کی شان سب سے زیادہ, صباحت حسن و جمال سب سے زیادہ, شجاعت بہادر انتہائی درجے کے, مخلوق کو مچھر و مکی نہیں سمجھتے تھے. اور سخاوت, ان محمد یوتی فیوتی, حضرت جب دینے لگتے تو پورا پورا ریوڑ ایک آدمی کے حوالے کر دیں. یہ 200-300 بکریاں چلو یہ لے جاؤ سر, اپنی پریشانی دور کر لو. تو میں صرف یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ ایک ایسا پیغمبر جو بروز محشر اللہ کے حضور تن و تنہا پیش ہو جائے گا. حدیث میں ہے یات نبی و معہو جماعت قلیلہ, یات نبی و معہو اشرا, یات نبی و معہو اسنان, یات نبی و معہو واحد, و یات نبی و لیس معہو واحد. صحیح مسلم. ایک پیغمبر ایسا آ جائے گا, خدا ہے ایک نبی ایمان نہیں لائے, مجھے تو آپ نے جتنی توفیق دی جتنی عمر دی ساری قربان کی ہے, میں مانتے نہیں. ایسے سرخ کافر بیمان. اف, انبیاء کیسے پاک صاف ہوتے تھے. انبیاء تو ان کے تو مثال اور شبیہ آسمانوں میں بھی نہیں ہے. لیکن اس زمانے کے کافر کیسے بدبخت ہوتے تھے. تو ایک ایسا پیغمبر جن کے ساتھ ایک امتی بھی قیامت کے دن نہیں, کیونکہ امت سے تو شان بڑھتی ہے نا, بہت بڑھتی ہے. حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ اللہ کے حضور صفوں میں کھڑے ہوں گے, جیسے جماعت کی صفیں ہوتی, سب مشرق اور مغرب تک صفیں پھیل جائے گی. کل صفیں ہوگی 120. کتنی؟ فرمایا 40 سارے انبیاء کی امتیں اور 80 میری امت. نحن الاکثرون، آپ نے فرمایا ہم بہت زیادہ ہوں گے. تو وہ جو ہے نا، انہوں نے دیکھا کہ ہم تو دو چار ہوتے ہیں، تو انہوں نے نماز میں ٹانگ ایسی کو لی. اس طرح ہم 80 صفحے بنائیں گے، ایک ٹانگ ادھر ایک ادھر، اور ٹاپ چیر ننگے سر، مینڈک خور، منکرین فقہ. پرویز نے اپنا نام کیا رکھا ہے؟ اہل قرآن. تو وہ حدیث مانتے ہیں، تو انہوں نے کیا نام رکھا ہے؟ اہل الحدیث، یعنی قرآن کے منکر. قدری کو قدری کیوں کہتے ہیں؟ قدر و قضا پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. سلفی کیوں کہلاتے ہیں؟ سلف کو گالیاں دیتے ہیں. یسبون السلف. ائمہ فقہ اور حدیث میں ابو حنیفہ سے پہلے کوئی نہیں، اس کے ساتھ بغض و عداوت رکھتے ہیں خام خام، جو الامام الاعظم کہلائے ہیں، اور عقل و شرم نہیں ہے کہ جن کو تم مانتے ہو وہ تو امام صاحب کے مقلدوں کے بعد آئے. ان کا نام سلفی رہنا یہ بھی بدعت میں سے ہے، اور اہل الحدیث بھی بدعت میں سے ہے. اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ جماعت صالحہ کو اہل الحدیث کہا گیا ہے، اور اہل الحدیث سلف میں بمعنی ائمت الحدیث کے ہیں. تدریب جلد ثانی میں ہے، اہل الحدیث کا یحیی ابن سعید القطان و یحیی ابن معین و احمد ابن حنبل. تو یہ ائمہ نہیں ہے حدیث کے، جرح و تعدیل کے. اہل بمعنی ائمہ کے ہیں، وہ سر آنکھوں پر. اہل الحدیث طویلت اعمارہم ووجوہہم بدعاء نبی منظرہ. وہ علماء حدیث، ان کی عمریں بھی خوب تھی اور ان کے چہرے بھی رسول اللہ کی دعا کی برکت سے چمکتے تھے. وسمعت من بعض المشائخ انہم، میں نے بعض بزرگوں سے سنا ہے، ارزاقہم ایزن بھی متکثرہ، کہ ان کی روزی بھی بہت وافر ہوتی. جس مدرسے میں دور حدیث نہ ہو سب کام ادھورا، سب کام کچا. جب دور حدیث ہو، بشرطی کہ حدیث حدیث کے طرز پر پڑا ہے. وہ ایک مدرسے میں ہم گئے، مجھے کہا آؤ ختم بخاری کر لو، چلے گئے ہم. جب چلا گیا شیخ الحدیث صاحب بڑے غمگین بیٹھے تھے. میں نے کہا خیریت کیا ہے؟ طلباء گم ہو گئے. کہا کیا ہوا؟ کہ بس صبح نکلے ہیں، ابھی تک نہیں آئے. یہ دور حدیث ہے، اس دکانداری کی کیا ضرورت ہے؟ خامسہ تک پڑھاؤ لیکن شان سے پڑھاؤ. اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم نے بہتوں کو پڑھایا، اللہ پوچھے گا کیسے پڑھایا، اخلاص اور پختگی کتنی تھی. اور اپنے بزرگوں کے طرز پر رہو، دیکھو جمع غفیر لگتا ہے یا نہیں. ہم جیسے کمزور گناہگار مسکین کچھ نہ جاننے والے، ان کے ہاں رش دیکھو. ہم داخلہ بند کرنا چاہتے ہیں، بند ہو نہیں سکتا ہے. فضلاء آ رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں، ان کی خدمت ضروری ہے. تعطیلات ہیں، ان کو جگہ بھی دینا احسان ہے، اور اس بہانے کچھ سن بھی لیتے ہیں الحمدللہ. اور یہ امید ہوتی ہے کہ شاید اللہ ان سے مستقبل کا کام لے، اور اس میں ہم گناہگاروں کا بھی تھوڑا سا حصہ. تعداد کی ضرورت نہیں، استعداد چاہیے، لیکن اصل اتباع اپنے بزرگوں کی ضروری ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ان کے طریق پر چلے گا رب العالمین ان کی امداد فرمائے گا. اہل الحدیث طویلت اعمارہم ووجوہہم بدعاء نبی منظرا وسمعت من بعض المشائخ انہم ارزاقہم ایضا به متکثرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری میں مروی ہے، ایک آدمی غصہ ہو گیا دوسرے شخص پر، آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو غصہ ہوتا ہے تم اس کے گلے کو دیکھتے ہو سرخ ہو جاتا ہے؟ صحابہ نے کہا جی حضرت. فرمایا یہ جہنم کی آگ نظر آتی ہے. توبہ توبہ، دوزخ کی آگ نظر. اللہ تعالیٰ ناجائز اور بے موقع غیظ و غضب سے محفوظ فرمائے، اس سے شیطان کو موقع ملتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اسی دوران اپنا کام کر لیتا ہے. ایک آدمی کو غصہ آیا، اس سے میں بیوی کو، جوان لڑکیوں کو، بچوں کو، پڑوسن کو، سب کو قتل کر دیا. یہ وہ غصہ نہیں ہے جو جہنم کے انگارے کی طرح نظر آ رہا ہے، غصہ اس کو کہتے ہیں. پیغمبر تو فرماتے ہیں اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آ گیا چپ ہو جائے، نازیبا کلمہ منہ سے نکل جائے. امام ابو حنیفہ نے جب اپنے شاگردوں کو وصیت کی، ان میں ایک وصیت یہ فرمائی کہ دشمن سے کلام کرتے وقت بھی لا تغضب، غصہ نہ کرنا. کیوں؟ دلائل بھول جاؤ گے، شیطان غالب آ جائے گا اور رحمانی علوم سب پیچھے ہٹ جائیں گے. حضرت مولانا محمد امین صاحب اوکاڑا رحمت اللہ علیہ کا یہ کمال تھا کہ ہر قسم کے مناظرے میں خوش رہتے تھے، ہنستے رہتے تھے. اخیر میں کچھ غصہ آنے لگا تھا، یہ بلڈ پریشر کی نشانی تھی. اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا اوصنی یا رسول اللہ، حد کوئی وصیت فرمائے کام کی بات. تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا. وہ کچھ دیر بعد پھر آیا کہ حضرت اوصنی، تاکہ کوئی اور بات کہے. حضرت نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا. وہ چند دن بعد پھر آیا اوصنی یا رسول اللہ، حضرت کوئی نصیحت وصیت فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا. اور پھر فرمایا جب غصہ آ جاتا ہے تو پھر ربوں کو دیکھو، اس میں دوزخ کی آگ نظر آتی. یہ راستے ہیں شیطان کے پکڑنے کے، کہ شیطان آپ کو پکڑ لے گا غصے کے راستے سے. ایک شخص دوسرے پر غصہ ہوا، لال پیلا ہوا اور کپا رہا تھا، حضرت نے فرمایا انی لاعلم کلمتن لو قالها لذهب عنه ما یجد، بخاری. انی لاعلم کلمتن، مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے، لو قالها، اگر اس شخص نے وہ پڑھا، لذهب عنه ما یجد، یہ کیفیت ختم ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ، شیطان بخل کے راستے سے بھی آئے گا. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے خرچ کرنے کا موقع، محل آپ دیکھ رہے ہیں لیکن خرچ نہیں کر رہے ہیں. یبخلون ویامرون الناس بالبخل، سخاوت بھی شیطان کو پیچھے دھکیل لیتی، اس کے آنے کے راستے بند کر دیتا ہے. شہوت کے ذریعے بھی شیطان حملہ کرتا ہے، سب سے خطرناک حملہ، کیونکہ اللہ کی رحمتیں دور ہو جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے، ملائک دور بھاگ جاتے ہیں، تو اس کو موقع مل جاتا ہے. اس لیے شہوات سے بھی سختی سے منع فرمایا ہے. شیطان نسیان کے راستے سے، بھول چوک کے راستے سے انسان کو مار دیتا ہے. فلما نسو حظا مما ذکروا به، جب اچھی بلی نصیحت ہماری بھول گئے تو ہم نے پکڑ لیا. ہم باتیں کرتے اور آپ یاد نہیں کرتے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ نماز میں جب بھول چوک ہو جاتی ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سجد سہو. رکوع کیوں نہیں کرتے آپ؟ ایک رکعت اور کیوں نہیں پڑھتے؟ سجد سہو، کیونکہ شیطان کو سزا اس لیے ملی کہ اس نے اللہ کے حکم پر آدم کا سجدہ نہیں کیا. اب جب کوئی سجدہ کرتا ہے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو نماز میں ترک واجب اور سہو واجب، اور ترک نسیان اور سہو فر رکن سے تین عوامر ہیں جس سے سجدہ سہو لا رابع لہ، چوتھا کوئی نہیں. اما ترک الواجب او وقوع تاخیر فی، او وقوع تاخیر فر رکن، تین وجوہات ہیں، چوتھی وجہ فقہ میں نہیں ہے جس کی آپ سجدہ سہو کریں گے، صرف تین ہیں. ان تینوں کی بنیاد یہ ہے. واجب بھول گئے، تاخیر ہو گئی، نماز کا حسن متاثر ہو گیا، فریضے کی ادائیگی میں تھوڑے سے دیر سے آپ قاعدے سے اٹھے، رکن کی ادائیگی میں تھوڑا سا فرق آ گیا، تاخیر واقع ہو گئی، شیطان کو بڑی خوشی ہوئی. تو اس کی خوشی کو زہر کرنے کے لیے عابدین کو اور مسلین کو حکم ہے کہ سجدہ سہو بجا لائے. شیطان یو سجدہ و نکڑا پلانت شو او بے فائدے ورتد عمر عبادت شو. وہ ایک سجدہ تھا جو اس نے نہیں کیا اور اس کی وجہ سے وہ برباد ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کے پاس شیطان مردود سے، تاکہ بے موقع شہوت نہ ہو، ناجائز غصہ نہ آئے، موقع و محل پر خرچ کرنے سے نہ روکے، علم کے بجائے جہل و نسیان مسلط نہ کرے. یہ چار بڑے عناصر ہیں شیطان کے غلبہ پانے کی: غضب، شہوت، بخل، جہل یا نسیان. تو یہ چار آزمائش ہے بڑی کڑک ہے. اس لیے نبی کو واصبر وما صبرک الا باللہ آیا ہے. واصبر واصبر، حضرت صبر فرمائے، حضرت سینہ بڑا رکھے، حضرت تنگ نہ ہو، حضرت پریشان نہ ہو، ہم ہیں، ہم امداد کر رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اللہ اللہ. اور حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آ جاتا، احمرت وجنتاؤ، گال سرخ ہو جاتے. حسین جمیل آدمی ہے، کانما فقعت فیہا رمانتا، جیسے آپ کے گالوں میں انار نچوڑے گئے. لیکن آپ سر پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، اللہ کی پناہ، مجھ سے پہلے انبیاء کو اس سے بھی زیادہ پریشان ہونا پڑا. اور ما لہاؤ لا القوم لا یکادون یفقہوا، لوگوں کو کیا ہو گیا، بات نہیں سمجھتے. تو غصہ اور غضب کا آنا یہ عیب نہیں ہے، بے موقع اظہار عیب ہے. غصہ اور غضب کا موجود ہونا رجولیت ہے، بشریت ہے اور کمال عبدیت ہے. امام شافعی کا مقولہ شرح عین العلم و زین الحلم میں ہے، شرح عین العلم و زین الحلم. غزالی کی کتاب احیاء کی کسی نے تلخیص کی تھی، اس کی شرح لکھی ہے ملا علی قاری نے، اس کا نام ہے شرح عین العلم و زین الحلم. اس میں علامہ قاری لکھتے ہیں، امام شافعی کا ایک مقولہ نقل کیا ہے کہ من استغضب فلم یغضب فہو حمار، ومن استوفیا فلم یعف فہو شیطان. جس کو غصہ دلایا گیا غصہ جانتا ہی نہیں، وہ حمار ہے، وہی دراز گوش ہے. اور جس سے معافی مانگی جا رہی ہے پھر بھی معاف نہیں کرتا، فرمایا یہ شیطان ہے، انسان نہیں ہے. انسان کے سامنے جب انسان ہاتھ جوڑ دے اور وہ کہے کہ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے، تو وہ کہتے کہ بس معاف ہے آپ، ہو گیا. اور بزرگان دین کی عجیب شان تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ پر عفق میں جو تہمت لگائی گئی ناحق، تو آپ حضرت حسان سے اور مستح سے بڑے ناراض تھے کہ یہ اپنے لوگ ہو کر کے ایسی کمزور باتیں کرتے ہیں فضول. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، قسمیں نہیں کھائے، معاف کر دے، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں معاف کر دے گا. ابو بکر صدیق بار بار فرماتے یا رب انا احب ان تغفر لی، یا اللہ میں یہی پسند کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف فرمائے. با خلق رحم کن کہ خدا با تو رحم کر، جیسے کرو گے ویسے ہی برو گے. معاملہ نرم رکھو تو تیرے ساتھ نرمی ہوگی، شدت برتو گے تو شدت پیش آ جائے گی. حفظنا اللہ و ایاکم بفضلہ و احسانہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ کا کلمہ بعض ائمہ کے ہاں واجب ہے قرآن کریم کے تلاوت کے وقت، لیکن جمہور کے نزدیک سنت موقعہ ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لیست آیت مستقلہ من کل سورہ الا انہا نزلت لتمتاز بہا سورہ من السورہ. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یعرف السورہ من السورہ حتی نزلت بسم اللہ الرحمن الرحیم. در منصور اور اوائل تفسیر ابن کثیر. سوائے سورۃ نمل کے کہ اس میں آیت نہیں ہے، جز آیت ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن. اب آیت پوری ہو گئی نا. تو جن کتابوں میں لیست آیت مستقل من کل سورہ، بعض شوافی نے کہا کہ لا حول ولا قوۃ ہذی آیہ من سورۃ النمل، نحن ایضا نقول لا حول ولا قوۃ ہذی آیہ، ہذی لیست بآیہ من سورۃ النمل، بل ہذی جزء الآیہ من سورۃ النمل. شوافی کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ کی آیت ہے، اور سورتوں میں پھر اختلاف ہے. لیکن ائمہ ثلاثہ حنابلہ، مالکیہ اور حنفیہ، جمہور امت اس بات پر متفق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کے شروع میں یا ہر سورت کی ابتدا میں پڑھ لینا سنت اور مستحب ہے، سوائے سورت توبہ کے جس کے شروع میں نہ پڑھنا سنت ہے، نہ لکھنا سنت. والمسلۃ تاتی انشاءاللہ اذا جاء الاوان، مسئلہ اپنی جگہ آئے گا. مشرکین کی عادت تھی کہ وہ اپنے بتوں کے نام سے کام شروع کرتے تھے، بسم اللہ تول عزا. تو ان پر رد کے لیے فرمایا بسم اللہ، لا تو زا کیا بیچتے ہیں، شروع تو اس اللہ کے نام سے جو کاموں کو کرنے والا ہے. ان ربک فعال لما یرید، جو چاہے کر کے دکھائے. اور کہتے ہیں کہ یہ متعلق ہے بے ابتدعو یا افتحو یا اشرعو، جیسے کہ طالب علموں کو نحو امیر میں سمجھاتے ہیں استاد چھوٹے چھوٹے بچوں کو. حقیقت میں کلام فصیح کی میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس محذوفات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کلام اس کے بغیر تام ہے. اور یہ فصاحت کی ایک نشانی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم با معونت کے لیے ہیں، یا سبب کے لیے ہیں، یا استعانت کے لیے ہیں. لکل وجہۃ ہو مولیہا فاستبقوا الخیرات، بظاہر تو یہی ہے کہ استعانت ہی ہے. اسم یہ حرف کے مقابلے میں ہے، کیونکہ حرف کنارے کو کہتے ہیں، اس سے کچھ بھی نہیں بنتا جب تک کوئی اور چیز ساتھ نہ ملے. کان علی حرف ہے، بالکل کنارے میں. تو اسم جب آدمی کو کنارے سے ہٹائے آپ اور وہ اطمینان سے ہو جائے تو اسما. اس کے بعد وہ نظر آ جاتا ہے تو کہتے ہیں وسم سے ہے، نشان سے ہے. اور سما بمانے اعلی کے بھی ہے، کیونکہ اسم کلمات ثلاثہ میں بلند ہے. فعل حرف کے مقابلے میں اسم میں استغنا زیادہ ہے، کیونکہ یہ کلمہ تام ہوتا ہے. فرمایا کہ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بڑے، اللہ کے نام سے کام ہوتے ہیں، نام سے کام ہوتے ہیں. بابے آپ کہتے ہیں ہمارے مولانا صاحب نے کہا ہے، تو وہ کہتے ہیں بہت اچھا ٹھیک، نام سے کام ہوئے ہیں نہیں, وہ گئے تو نہیں تھے. ہم جو حوالے دیتے کہ امام رازی نے کہا ہے اور غزالی نے کہا ہے, ان کا نام لے رہے ہیں, تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں, تمہاری یاد میری زندگی ہے. تو جب مخلوق کے نام کے اثرات اور برکات ہے تو اللہ بزرگ و برتر اور اس کا بھی نام جل جلالہ, اس میں جلالہ جسے کہتے ہیں, علم ذات, اس میں کتنے کمالات و خیر و برکات ہیں. اصل میں کسی کام کے لیے تین باتیں ضروری ہیں کہ وہ کام ہو جائے. ایک وجود, دوسری بقا, اور تیسری ختام, حسن ختام. لفظ اللہ وجود پر دلالت کر رہا ہے کہ ہمارے کام کو عام وجود کرنا صرف اللہ کا کام ہے. اتنے بڑے امریکہ کے مقابلے میں نہتے مسلمان بے سر و سامان طالبان کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں چمکایا, عزت اور غیرت کا تاج بنایا ہے. یہ خدا کے سوا کون کر سکتا ہے؟ وہ ایک وہ خوار یوہا آغمس خواہ, ساری دنیا میں ایک ان کا ایک پاکستان تھا, وہ بھی تیجستان ثابت ہو گیا, وہ بھی ختم ہو گیا. انہوں نے کہا ہمارا ایک ہی دوست تھا, وہ بھی حالات میں ہم سے منحرف ہو گیا, چند ڈالروں کے خاطر ساری دوستی بھول گئے. جب ایک کام موجود ہو جائے نا تو پھر خطرہ ہوتا ہے کہ جل فنا نہ ہو جائے. تو فرمایا کہ بقا, لفظ رحمان میں بقا ہے. کس طرح؟ کہ وہ مہربان بہت زیادہ ہے. ظالم, جاہل, عاقل, بالغ, نبی اور اس کے مقابلے میں کافر, مسلمان, موحد کے مقابلے میں مشرق, سنی کے مقابلے میں مبتدی, اے کریمے کے اس خزانہ غیب, گبر و ترسا وزی فخرداری, دوست آرا کو جا کنی محروم, تو کی با دشمنا نظر داری. تو وجود کے بعد پھر بقا کے لیے لفظ رحمان آیا ہے. بھئی ایک کام موجود بھی ہے اور باقی بھی ہے, لیکن کب تک ہوگا؟ اس کا کوئی نتیجہ اچھا ہونا چاہیے. تو الرحیم, اس لیے بیضاوی میں ہے, یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. رحمانیت کا مظہر دنیا ہے اور رحیمیت کا نظارہ بحق مومنین انشاءاللہ تعالی روز قیامت میں ہوگا. اللہ تعالی نصیب فرمائے. انسان کو تین مقامات سے گزرنا ہوتا ہے. ایک تو ہم موجود ہو چکے ہیں, دنیا میں آئے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم خیر و عافیت سے رہے, بقا نصیب ہو جائے. تیسرا یہ کہ جب اختتام ہو تو حسن کے ساتھ ہو, اللہ تعالیٰ پر ایمان اور سلامتی کے ساتھ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وجود, بقا اور ختام تینوں کی طرف اشارہ ہے. کسی بھی کام کے لیے جب یہ تین نقطے نہ ہو تو وہ کام اقتا ہوگا, اپتا ہوگا, ابتر ہوگا, اجزم ہوگا, دمکٹا ہوگا, بے برکت ہوگا. ایک کام کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, کس کے لیے رو رہا ہے؟ تو بسم اللہ, خدایا ہمارے نیک کاموں کو وجود عطا فرما. وجود ہے لیکن اب ہم رکھ نہیں سکتے. ایک بچے کے ہاتھ میں خزانہ دے دیا, وہ کہاں رکھ سکتا ہے؟ ایک خرکار کو آپ نے قیمتی گھوڑا دے دیا, وہ کہاں چلا سکتا ہے؟ ایک نااہل کو آپ نے اونچا منصب سپرد کر لیا, وہ کتنی دیر تک اس کو رکھے گا؟ تو وہ باقی رہے تو لفظ رحمان آیا. پھر موجود بھی ہے اور باقی بھی ہے لیکن اب خیر رہے, انجام و نتیجہ بہترین نکلے, تو الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت میں ہر کام کا بسم اللہ علیحدہ ہے. کھانا کھاتے وقت صرف بسم اللہ المدخل میں لکھا ہے. کوئی تکلیف یا پریشانی والا آدمی شریک ہے یا خطرہ ہے کہ شاید یہ میرے لیے ٹھیک نہ ہو تو بسم اللہ والا برکت اللہ, جیسے حسن حسین میں جزری نے لکھا ہے, حدیث نقل کی. جب جانور ذبح کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. جب نیا کپڑا پہنیں گے تو پڑھیں گے بسم اللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ، یا الحمد للہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ. خدا کا شکر ہے جس نے مجھے یہ کپڑا نصیب کیا، میں تو اس کا اہل نہیں تھا. جب نئے گھر میں داخل ہوں گے یا اپنے گھر میں، رب ادخلنی مدخل صدق، جب نکلیں گے رب اخرجنی مخرج صدق، جب بیوی سے ملاقات کے لیے وارد ہوں گے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مما رزقتنا، اللہ شیطان کو ہم سے دور فرما، اور جو بچہ آپ دینے والے ہیں اس کو بھی شیطان سے دور فرما. حدیث شریف میں ہے اگر کسی نے بوقت ملاقات یہ کلمہ پڑھ لیا اور پھر بچہ جڑ گیا، لم یضرہ شیطان، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. ایسا بہترین کلمہ ہے. بیت الخلاء داخل ہوتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بعض روایت میں بسم اللہ بھی آیا ہے، باہر نکل گئے غفرانہ کا، الحمد للہ الذی اذهب عن الحزن وعافانی، یہ سب ہر موقع اور محل کا علیحدہ بسم اللہ ہے. یہ تمام کلمات تسمیہ کے حکم میں ہیں، افتتاح اور ابتدا میں پڑھے جاتے ہیں شیطان کو مزمحل کرنے کے لیے اور اللہ تعالی کی مدد اور نصرت کو حاضر کرنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی امتی کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اپنے گھر والی کو کہا کہ شاید میرے مرنے کے بعد کوئی اولاد ہو جائے، کیونکہ وہ امید سے تھی. مہربانی کر کے اس کو انجیل کی تعلیم دینا. اس زمانے میں آسمانی کتاب، برحق کتاب ہدایت کی، وہ انجیل تھی. وہ شخص فوت ہو گیا اور اس کے مرنے کے چند مہینے بعد اس کے ہاں ایک بچی کی ولادت ہو گئی. ماں نے جب وہ بچی 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی، جب بچی الفاظ لینے لگی تو اس کو اپنے مکتب میں لے کے گئی کہ اس کو انجیل پڑھاؤ، آسمانی کتاب. تو اس زمانے کے معلم نے اس کو انجیل تو پہلے دن نہیں پڑھا سکتے، صرف بسم اللہ کوئی ٹوٹا پھوٹا پڑھوایا. وہ خاتون رات کو خواب دیکھتی ہے کہ خاون بڑا خوش و خرم نظر آیا. اس نے دریافت کیا کہ اب تک نظر نہیں آئے اور آج پہلی ملاقات ہو رہی. اس نے کہا اب تک عذاب میں تھا. کہا آج کیسے چھوٹ گئے؟ کہا آج مجھے بتایا گیا کہ آپ کی بچی نے بسم اللہ پڑھا ہے. پہلے دن وہ ٹوٹا پوٹا غلط سلط. اس کی برکت سے ایک معذب کو عذاب سے نکال دیا گیا. اور یہ انجیل کا بسم اللہ ہے تو قرآن کے بسم اللہ کا کیا حال ہو؟ ذرا سوچئے تو صحیح. بہت سارے بزرگان دین کا صرف بسم اللہ کا عمل رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھ پک جاتا تھا. دیکھ، مجدد شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، ہندوستان کے آخری اولیاء میں سے، کہ وہ صبح جب درس شروع کرتے تھے تو طالب علموں کو کہہ دیتے کہ بھئی دیکھ میں پانی بھرو. پانی بھر دیا، کہا آگ پہ چڑھاؤ، چڑھا دیا، کہا اوپر سے آٹا گوندو، لیپو، بند کر دو. حضرت سبق پڑھاتے تھے، جب 12 بجے سبق ختم ہو جاتا تھا کہ کھولو. جب کھول لیتے تھے تو چاول پک چکے ہوتے، بریانی پلاؤ جو طالب علم چاہتے وہی چیز تیار. طالب علموں نے پوچھا کہ یہ کس چیز سے پکتا ہے؟ کہا بسم اللہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا یہ تو ہم بھی پکا لیں گے. رات کو ہر طالب علم نے اپنے کمرے میں ایک پتیلا چڑھا لیا, ساری رات بسم اللہ پڑھتے رہے. صبح ہو گئی, دیکھا تو وہی پانی پڑا ہوا, اندر اس میں ہاتھ لگا لیتے کہ شاید نیچے تھوڑا سا چاول آیا ہو, نیچے بھی نہیں. مجدد صاحب سے کہا کہ یہ کیسے بسم اللہ ہے, کہ آپ پڑھتے ہیں تو چاول پکتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا. حضرت نے فرمایا شیخ احمد کا منہ بھی چاہیے نا اس کے لیے. گوہرے پاک بباید کے شود قابل فیض, گوہرے پاک بباید کے شود قابل فیض, ورنہ ہر سنگ گلی لولو مر جان نہ شود. پاک برتن چاہیے جس میں بسم اللہ آ جائیں اور اپنے نتائج دکھا لیں. شاعر اس لیے کہتے ہیں کہ گوہرے پاک بباید کے شود قابل فیض, ظرف پاک کر لو تاکہ کچھ نتیجہ اچھا نکلے, ورنہ ہر سنگ گلی لولو مر جان نہ شود. ہر پتھر اور مٹی مرجان نہیں ہے, یاقوت نہیں ہے. لوگ جو اعمال کرتے ہیں, اذکار کرتے ہیں, نیکیاں انجام دیتے, اس مقصد کے لیے کہ ان کا ظرف پاک ہو جائے. ایک بہترین سالن پکا ہے, مرغی کو مرغ قورمہ ہے, شاندار بریانی ہے, لیکن ایک ایسی پلیٹ میں ڈالی گئی کہ جس میں تھوڑا سا پاخانہ, دو چار قطرے پیشاب, نیچے سے گوبر, آپ کھا لیں گے اسے؟ آپ کہیں گے بھوکا مرنا بہتر ہے, نہیں کھا سکتا. گائے کے تھنوں سے صاف دودھ نکلا ہے لیکن گلاس میں بلغم پڑا ہوا ہے, تنکے خس و خاشاب, کہتے ہیں بس آج سے دودھ پینا ہی نہیں, توبہ کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ تعالی کے نام سے جو بہت مہربان اور خوب رحم کرنے والے ہیں. بسم اللہ میں لفظ اللہ جو جلالت شان کے لیے علم ہے, اس کو لے آئے تمام آلہائے باطلہ کے رد کے لیے. اور اللہ تعالی کی دو بڑی صفات ذکر فرمائی, ایک کا پورا نظارہ دنیا میں ہے اور دوسرے کا پورا نظارہ بکمال آخرت میں ہوگا. تو دونوں جہان گویا کہ بسم اللہ میں شامل ہے. رحمان کا تعلق دنیا کے جود و کرم سے ہے اور رحیم کا تعلق آخرت کی مغفرت اور فوزان سے ہے. تو ایک ایسا کلمہ جس میں اللہ کی توحید, اللہ کی یکتائی, اللہ کا وجود, اللہ کی عبادت, اللہ سے استعانت, سب چیزوں کے علاوہ دونوں جہان موجود ہیں, اشارہ ہے کہ دنیا کا کام بھی اللہ سے بنے گا اور آخرت کا کام بھی اللہ تعالی ہی انجام دے. یہ مقصد دونوں جہانوں کے لیے رحمان و رحیم کیوں شامل ہے, کہ یہاں بھی ہمارا سارا کام اللہ فرما دے. ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے نزدیک ہر صورت کے شروع میں تلاوتن پڑھنا, جب تلاوت جہر ہو تو بسم اللہ اور اعوذ باللہ بالجہر ہوگا, اور جب تلاوت سریہ ہو تو یہ بھی سرن ہوگا. اعوذ باللہ صرف ایک دفعہ کافی ہے ایک مجلس میں, اور بسم اللہ ہر صورت کے شروع میں. نماز میں بھی جب فاتحہ پڑھنی ہو تو بسم اللہ پڑھنا فاتحہ سے پہلے سنت, اور سورت سے پہلے مستحب. عالمگیری وغیرہ بعض کتابوں میں جو ہے کہ نہ پڑھے وہ مرجوح قول ہے, متروک قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے, اور سورت سے پہلے پڑھنا حسن بہتر ہے. تیسرا قول یہ کہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا حسن اور سورت سے پہلے پڑھنا جائز و مشروع.
عالمگیری میں جو ہے لا یقرأ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آیات سے پہلے نہ پڑھے, جیسے آمن الرسول للہ پڑھتے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے نماز میں, چونکہ بسم اللہ ایک آیت ہے لا لتعین ایک دفعہ نازل ہوئی ہے اور پھر ہر سورت کے لیے حکم ہوا ہے, تو حافظ قرآن رمضان شریف میں کسی ایک سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہرن پڑھ لے. ہمارے قاری صاحب سورت بقرہ پہ پڑھ لیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب, بعض قرآ سورت یاسین پہ پڑھ لیتے, بعض اقرا بسمی پہ پڑھ لیتے, لیکن سنا ہے کہ بعض قرا تراویح میں ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں, یہ ناجائز و غلط ہے, مکروہ ہے. اور کسی قاری نے لکھا ہو امام عاصم نے یا کسی اور نے تو قاری کی بات فقہ میں نہیں چلتی ہے, یہ فقہا کا مذہب ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی سے جب کہا گیا تو انہوں نے فرمایا فقہ میں جائز نہیں, اور انہوں نے بھی نہیں کہا ہوگا یہ غلط مشہور ہوگا کیونکہ وہ بھی بڑے علماء تھے.